بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون میرے بھائیوں، یہ رمضان شریف کا مہینہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے، یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے اللہ کے کلام کو پڑھا جائے، قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا ہے، اور وہ رات جس کے اندر قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے وہ اسی مہینے میں ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ جیسا کہ احادیث میں ہے، آخری عشرے کی سات راتوں میں وہ رات ہوتی ہے، وہ 21ویں ہو، وہ 23ویں ہو، وہ 25ویں ہو، وہ 27ویں ہو۔ اب کوئی تعین اس کا نہیں خاص کہ یہی ہے، اس لیے کہ اگر تعین کر دیا جاتا تو پھر کم ہمت لوگ جو ہیں وہ صرف اسی ایک رات کا مورچہ لگاتے اور اپنا زور جتنا ہوتا لگا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں یہ طاق راتیں رکھ دی کہ چلو اس ایک رات کی تلاش میں اتنی راتیں کر لیں گے تو زیادہ کمائی ہو جائے گی، اور یہ کوئی لمبا چوڑا نقصان بھی نہیں کہ آدمی اگر اتنی راتیں کچھ محنت کر لے، کچھ زیادہ وقت لگا لے، کمائی زیادہ ہو جائے گی، نقصان کوئی ہے نہیں۔ اور وہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت قرب کی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بہت اونچی چیز ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم تجھے بتاتے ہیں کہ اگر خیر من الف شہر، کوئی ایک ہزار مہینہ بھی، ایک ہزار مہینے جن میں کہ لیلۃ القدر نہ ہو، اگر ایک ہزار مہینہ کوئی آدمی عبادت کرتا رہے تو بھی یہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ زیادہ درجہ رکھتی ہے، اور یہ بہت بڑی کمائی ہے۔ اب کہاں ایک ہزار مہینے کی کسی کی عمر ہو اور پھر وہ جا کر یہ درجہ حاصل کرے، اور کہاں اس ایک رات کا اتنا درجہ اس کو حاصل ہو جائے کہ ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بھی بڑھ جائے، تو یہ بہت بڑی وہ ہے۔ اور پھر تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی ٹولیاں آتی ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام خاص طور پر آتے ہیں، اور جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، معیاری ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، ان سے آ کر ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ فرشتے ان پر نزول فرماتے ہیں اور سلام کہتے ہیں، اور یہ رات جو ہے طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ شرف اس رات کو کیوں حاصل ہوا ہے کہ اتنی رحمتیں خدا کی نازل ہوتی ہیں اور فرشتے آتے ہیں، یہ سب کچھ صرف اس قرآن کی وجہ سے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس باقی سب چیزیں خدا کی مخلوق ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے سب خدا کی مخلوق ہے۔ ایک صرف کلام، یہ کلام اللہ جسے کہتے ہیں قرآن، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ یوں سمجھ لو جیسے اللہ کا حصہ ہی ہمارے پاس۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں جہاں یہ لگتا چلا گیا وہی کندن اور پارسا بنتا چلا گیا۔ اللہ کے رسول کو جو یہ شان ملی تو اس قرآن کی وجہ سے، رمضان شریف کو جو شان ملی اس قرآن کی وجہ سے، لیلۃ القدر کو جو شان ملی وہ اس قرآن کی وجہ سے۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اسی لیے قرآن کی قسم کھانا جائز ہے اور کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے، نہ عرش کی، نہ فرش کی، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے سوائے اللہ کے یا اس کی کتاب، اس کی کلام کے، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے۔ تو یہ چیز بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے۔ یہ جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل کیا، آج اس کی قدر کیا ہے کہ اس کو دل سے پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ یہ خدا کا پیغام ہے جو کہ ہماری طرف آیا ہے، ھذا بلاغ للناس۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے آخر میں یہ بیان کر کے، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اے بندے یہ خیال نہ کر کہ اللہ کو پتہ نہیں کہ دنیا کیا ظلم کرتی۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، اللہ کو یہ نہ سمجھ کہ اس کو پتہ نہیں لگتا دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے، خدا نے اس دن کے لیے یہ پوسٹ پون کر رکھا ہے، مہلت دے رکھی ہے اس دن تک کہ جب تشخص فیہ الابصار، نگاہیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی، مہطعین دوڑے جا رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم نیچی نگاہ نہیں کر سکیں گے، وافیدتہم ہوا اور انتہائی بدحواس ہوں۔ یعنی یہ مہلت ہے اس دن تک کہ خدا جب ان کو اپنے پاس بلا لے۔ یعنی یہ بیان قرآن کر کے سارا اس کو سمجھا کر اس کے بعد فرماتا ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے، یہ اللہ کا کلام جو ہے، ھذا بلاغ للناس۔ کس جگہ فرمایا ھذا بیان للناس، یہ تمہارے لیے بیان ہے جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں، تمہاری ہدایت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اس قرآن سے محبت کرو، اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن کو پڑھو۔ اور ہم لوگ آپ دیکھتے ہیں قرآن ختم بڑے ہوتے ہیں، لیکن ایسے ہی ہے جیسے کہ ختم کر دو، اس سے پیچھا چھڑاؤ، اس سے جان چھڑاؤ، حالانکہ قرآن کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے، اور قرآن کے ختم پر اتنا زور نہیں ہے جتنا قرآن کے سمجھنے پر اور عمل پر زور ہے۔ ہمارے ہاں ختم پر ہی زور ہوتا ہے، ختم ختم، مہینے میں ختم، ایک رات میں ختم، اور اتنے دنوں میں ختم، اور اتنی جلدی ختم، ختم ہی ختم ہے۔ اور حالانکہ حدیثوں میں ختم کا نام ہی نہیں آتا۔ صحابہ قیام کرتے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جس دن قاری سورہ بقرہ 12 رکعتوں میں پڑھا دیتا ہم سمجھتے کہ آج اس نے کچھ ہلکا کام کیا ہے، اور جس دن 8 رکعتوں میں سورہ بقرہ ختم کر دیتا ہم سمجھتے کہ آج ذرا کچھ بھاری کام ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو جس کو وہی پڑھتے رہتے، سورہ بقرہ ہی پڑھتے پڑھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ آگے بھی چلیں، جب ہوگا آگے چلے جائیں گے، تو چلو اتنا ہی صحیح، چار پارے ہیں تو چار پارے ہی صحیح، پانچ ہیں تو پانچ ہی صحیح۔ ختم والا مسئلہ زیادہ نہیں ہے جتنا زور ہمارے ہاں ختم پر ہے۔ اور یہ شبینے کی مصیبت کہاں سے نکلی ہے؟ یہ ختم کے چکر سے ہی، کہ جو قرآن ختم کروا دو، قرآن ختم کروا دو، اگر قرآن ختم ہو جائے گا تو پھر پتہ نہیں کیا کچھ آ جائے گا۔ یہ ایک جاہلانہ تصور ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ختم کا زیادہ ثواب ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا، اور سب سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ایک ایک حرف کی دس دس نیکیاں ہیں، لیکن قرآن کی اصل عزت قرآن کے عمل پر ہے. آج مسلمان قرآن مجید پر عمل کرنے سے بہت دور ہے، وہ اس قرآن پر عمل نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید کا فیلڈ کیا ہے، قرآن کیا بیان کرتا ہے. قرآن مجید میں مسائل بہت کم ہیں، قرآن مجید میں مسائل بہت کم ہیں، حتیٰ کہ مسائل کی طرف جیسے کہتے ہیں نا توجہ ہی نہیں. قرآن مجید میں مسائل کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ مسائل بیان کرنے ہیں. اب دیکھیے ہمارے مسائل اگر شروع ہوں گے تو سب سے پہلے کلمہ آئے گا، سارے قرآن میں کلمہ کہیں نہیں. آپ حیران ہوں گے، کسی حافظ سے پوچھ لیں، کسی مولوی سے پوچھ لیں، سارے قرآن میں کلمہ کہیں نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک کلمہ نہیں. تبلیغی والوں نے تو ویسے ہی چھ بنا رکھے، وہ تو نکلیں گے کہاں سے. یعنی ایک کلمہ پورا قرآن مجید کے اندر نہیں. لا الہ الا اللہ پتہ نہیں کتنی جگہ آتا ہے، سینکڑوں بار لا الہ الا اللہ آتا ہے، اور محمد الرسول اللہ بھی آتا ہے ایک آدھ جگہ، لیکن کلمہ یہ ہے یہ کہیں نہیں. کہ اب اس کے بعد دوسرا نمبر کیا آئے گا، بولنے والے اسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. سب سے پہلے کلمہ، اس کے بعد نماز. اب نماز کی کوئی کیفیت قرآن مجید کے اندر نہیں. نماز کیسے پڑھی جائے گی، نماز کے اوقات کا تعین، نماز کی کیفیت، نماز کی رکھتیں، کتنی نمازیں ہیں، بالکل قرآن اس سلسلے میں خاموش. یہ تو ہمارے مولوی ہیں جو ویسے مصیبت میں ڈال رکھا ہے لوگوں کو کہ جی امام کے پیچھے الحمشی پڑھنی چاہیے. قرآن میں ویزا قرآن قرآن فستے میں الہو وانتے تھے. یہ بالکل ایک غلط انداز ہے، بالکل ہی غلط بات ہے. اگر نماز سیکھنی ہو تو حدیث، اگر دین کی تفسیر سیکھنی ہو مسلمان بننے کے لیے تو کیا ہے اس کی تفسیر، حدیث ہے. لیکن قرآن کیا کرتا ہے، قرآن کا کام کیا ہے، قرآن آدمی کو موحد بنا، بس یہ کام ہے قرآن. قرآن بندے کو اللہ کی معرفت دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن خدا کی قدرت، قرآن پڑھ کر آج کے مسلمان کو اور کسی چیز کا پتہ لگ جائے سو لگ جائے، اللہ کا پتہ نہیں سے لگتا، پھر مشرک کا مشرک. حتیٰ کہ شرک اتنا عام ہے، شرک اتنا عام ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. بریلوی کیا، شیعہ کیا، دیوبندی کیا، تمام کے تمام شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور حالانکہ قرآن سارے پڑھتے ہیں. قرآن مجید کا صرف ایک مضمون ہے بنیادی طور پر. ویسے قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کے معنی کیا ہوتے ہیں، راہ دکھانا. دیکھو شروع شروع میں کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ یقین کر لو کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. ہے کس لیے، ہدل للمتقین، ہدایت کی. بس اب ہدایت کے معنی کیا ہے، یہ بندے کو خدا دکھاتی ہے کہ خدا کے طرف جانے کا یہ راستہ ہے، یہ قرآن کا کلام. اچھا یہ راستہ دکھا دیتی ہے اور خدا کا تعارف کروا دیتی ہے کہ یہ خدا ہے، اور خدا جا ہو الذی، وہ اللہ وہ ہے، ہو الذی وہ اللہ وہ ہے، ہو اللہ الذی وہ اللہ وہ ہے. پہچان لو، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے. لیکن لوگوں کو آج تک پتہ نہیں ہے کہ اللہ کون ہے. مانگنا ہو کبھی اللہ سے نہیں مانگیں گے جب تک کہ پیر کو درمیان میں نہیں ڈالیں گے. اب جس نے پیر کو درمیان میں ڈال کر اللہ سے مانگا، اس نے اللہ کو کیا خاک پہچانا. خدا کہتا ہے اے بندے، میں تیرا پیدا کرنے والا، میں تیرے اندر ضرورتیں پیدا کرنے والا، تیرے اندر جو انسٹنکٹس ہیں، تیرے اندر جو تحریکات ہیں، ان کا میں پیدا کرنے والا، تیری ضرورتوں کو میں جاننے والا. پھر تو جا کر پیروں کو بتائے کہ تیری یہ ضرورت، تیری یہ ضرورت، تیری یہ ضرورت، تو نے مجھے کیا خدا سمجھا. الا یعلم من خلق، ارے اس کو پتہ نہ لگے جس نے پیدا کیا ہے. میں تیرا پیدا کرنے والا، مجھے پتا ہے تیری کیا ضرورتیں ہیں،
تیری کیا تکلیفیں ہیں اور وہ کیسے حل ہو سکتی ہیں. اس لیے ادعونی, مجھے پکار اور کیا کہہ, یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے, تو ہی مجھے سب طرح سے ہر طرح سے میرا ذمہ دار ہے, اس لیے میں تجھ سے مانگتا ہوں. یہ قرآن سکھاتا ہے. لیکن لوگوں کو کیا کہ دیکھو جی اللہ تو سنتا ہی نہیں, جب تک کہ کسی سیڑھی کو نہ لگاؤ, کسی پیر کو نہ درمیان میں ڈالو, اللہ سنتا ہی نہیں. اور یہ شرک ہے کھلا. اور شروع سے آدم علیہ السلام کو مشرک بنانا شروع کرتا ہے یہ آج کل کا مسلمان. یہ نہیں کہ خود ہی مشرک بنتا ہے, آدم علیہ السلام سے شروع کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا, کپڑے چھن گئے, جنت سے نکل گئے. پھر آدم علیہ السلام نے کیا کیا, آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کا واسطہ دیا خدا کو کہ تجھے واسطہ ہے محمد کا, مجھے بخش دے. اللہ نے کہا جا تو نے بڑے کا نام لیا, جا تجھے بخش دے. اب یہ قرآن پڑھنے والا یہ باتیں کبھی کر سکتا ہے؟ یہ مشرکوں کی باتیں, یہ مشرکوں کی باتیں ہیں, یہ مسلمانوں کی باتیں نہیں ہیں. جس نے قرآن پڑھا ہو وہ ایسی باتیں کبھی نہیں کرتا. دیکھیے قرآن نے کتنی صاف باتیں کہی ہیں کہ آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا, پہلے خدا نے ڈانٹا, علم انحکما انٹل کو مشا دلاتے, اے آدم اے حوا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے. یا اللہ ٹھیک ہے, ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ غلطی ہو گئی, شیطان نے ہمیں بہکا دیا, ہم غلطی کر بیٹھے. آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا. اب پھر کیا کریں, پہلا انسان ہے, پتہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتلقا, اللہ جانتا ہے انسان کی ضرورتوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتلقا آدم من ربہ, آدم نے مجھ سے دعا سیکھی کہ اب میں کیا پڑھوں تو مجھے اللہ معاف کر. یہ قرآن کہتا ہے فتلقا آدم من ربہ کلمات, آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے اور وہ پڑھے, فتاب علیہ, اللہ اس پر مہربان ہو گیا. انہ ہو التواب الرحیم, اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان. پھر بتایا کہ وہ کیا کلمات تھے, وہ بتایا قالا, دونوں میاں بیوی ابا اور اما, آدم علیہ السلام اور مائی حوا کہنے لگے قالا, دونوں نے یہ پڑھا, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو نے ہمیں نہ بخش دیا, وَتَرْحَمْنَا, اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں, ہم تو لٹ گئے, گھر ہمارا گیا, کپڑے ہمارے گئے, ٹھکانا ہمارا کوئی نہیں, ہم تو بڑے خسارے میں. یہ یہاں حال ہے, وہاں کیا ہو. اللہ تیرا رحم, تیرا فضل, تیری مہربانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خطاب علیہ, جب انہوں نے یہ کلمات پڑھے, یہ دعائیں کی, میں مہربان ہو گیا, میں نے ان کو بخش دیا, معاف کر دیا کہ جاؤ اب جنت میں تو نہیں رہو گے, رہو گے تو اب دنیا میں, مفت کی چیز تمہیں راست نہیں آئی, لیکن اب میں تمہیں سزا نہیں دوں گا کہ تمہیں میں دوزخ میں ڈالوں, سزا دوں, یہ نہیں ہوگا, جاؤ جا کر اب دنیا میں رہو. یہ تو قرآن بیان کرتا ہے. لیکن ہمارا آج کل کا مسلمان کیا کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ کو یرکایا, پھر اللہ گھبرایا, اللہ کو لحاظ آیا یا ترس آیا یا اللہ شرم. دیکھو نا, کسی کا نام لے کر اللہ سے منوانا کیا معنی ہوئے, کبھی غور تو کریں. چنانچہ اسی لیے امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جب تم کسی کا نام اللہ کے سامنے لیتے ہو اور پھر سمجھتے ہو کہ کسی کا نام لینے سے اللہ مان گیا ہے, تو کیا صورت ہے کہ یا تو اللہ ڈر گیا ہے, یا اس کا اللہ پر اتنا بوجھ ہے, اتنا احسان ہے کہ اللہ اس کی بات تو رد نہیں کر سکتا, یا اللہ اس کی محبت میں اتنا گرفتار ہے, اتنا گرفتار ہے کہ اس کی بات کو واپس نہیں رد نہیں کر سکتا. آخر کیا چکر, کوئی صورت فرض کر لو, لازمن اس میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ پر حرف آئے. اور خدا کہتا ہے ادعونی, اے بندے ڈائریکٹ مجھے پکار, کہ اللہم, اے اللہ, یا رب, اے میرے رب, اللہم انت ربی. دیکھیں اللہ کے رسول نے اس کو سید الاستغفار کہا ہے, سید الاستغفار. تا تمام استغفاروں کا سردار، اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، خلقتنی تو میرا خالق ہے، وانا عبدوں کا میں تیرا بندہ ہوں۔ دیکھو کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا حقیقت کھل رہی ہے، اللہ تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدوں کا وانا علی عہدے کا ووعدے کا، یا اللہ جو میں نے تجھ سے عہد کیا تھا، جو تجھ سے وعدہ کیا تھا، میں اس پر پکا ہوں کہ تیرے سوا کسی کو پکاروں گا نہیں، تیرے عہد تیرے وعدے میں اس پر پکا ہوں، ابو لکا بنعمت کا علیہ، میں اقرار کرتا ہوں کہ تیری طرف سے نعمتوں کی بارش ہے، وہ ابو بذنبی اور میری طرف سے گناہ ہی گناہ ہے، ابو لکا بنعمت کا علیہ وہ ابو بذنبی، میں گناہ کرتا رہا ہوں، تو نعمتیں کرتا رہا ہے، میں بہت ناشکرا ہوں، میں بہت قصوروار ہوں، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، مجھے بخش دے، مجھے پتا ہے کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ دیکھو اس نے کیا حقیقت کھولی، صرف یہ نہیں کہ یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، نہیں، یہ سکھایا گیا ہے پہلے اللہ کا تعارف، اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ جملہ اللہ کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے جملہ جس کی کوئی حد نہیں، کون سا، لا الہ الا اللہ۔ اور اگر اور زیادہ پیار کرنا ہو تو لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے، کوئی آواز سننے والا نہیں، کوئی ضمانت دینے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، مچھلی کے پیٹ میں یہی کلمہ تھا ان کا، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، الہ سہارا صرف تو ہے، سبحانکا تو پاک ہے، انی کنتو من الظالمین، قصور میرا۔ دیکھو یہ نبی، اللہ کی قدرت، یہ قرآن، نبیوں کی دعائیں، ایک نبی کی دعا، دوسرے نبی کی دعا، تیسرے نبی کی دعا، چوتھے نبی کی دعا، نبیوں کی دعائیں قرآن بیان کرتا ہے، لیکن یہ مسلمان پھر بھی مشرکی، دعاؤں کے معاملے میں اس قدر شرک ہے، اس قدر شرک ہے، ہمارے بوڑھے بوڑھے راتوں کو جاگنے والے، تہجد کے وقت شور مچانے والے، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے فلاں کا واسطہ، تجھے یہ عبادت ہو رہی ہے، کس قدر جہالت کی باتیں ہیں۔ تو اگر قرآن کے بعد بھی آدمی مشرک رہ جائے، قرآن کے بعد بھی اس کو خدا سے مانگنا نہ آئے، تو اس کے لیے قرآن نے کیا کام کیا، قرآن اس کے لیے کچھ نہیں، بالکل اسے قرآن کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کی قدر جبھی ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ جائیں، اور قرآن کو سمجھ کر اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں۔ اور مسلمان کیا ہوتا ہے، مسلمان یہ ہے کہ اللہ سے آپ کی محبت ہو جائے، اللہ سے آپ کا تعلق قائم ہو جائے، اور اتنا پیار ہو جائے، اتنا پیار ہو جائے، اتنا پیار ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا، اسی لیے توکل، وعلی اللہ فتوکلوا، یہ قرآن کہتا ہے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، تم ایمان لے آئے ہو۔ اب ظاہر ہے جی، میں تو جدی پشتی ایمان والا ہوں، میں نے تو سب کچھ قبول کر لیا ہے، فرشتوں کو میں مانتا ہوں، نبیوں کو میں مانتا ہوں، آخرت کو میں مانتا ہوں، میں تو ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم، اگر ایمان والے ہو تو میرے پر بھروسہ کرو، یا اللہ یہ ہے نہیں۔ دیکھو نا، یہ ایمان کو کس چیز میں پیش کیا ہے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو، یہ ایمان کا کلائمیکس ہے۔ ایمان تو ابتدائی طور پر یہ ہوگا نا کہ پہلے اللہ کو مانا، فرشتوں کو مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، کتابوں کو مانا، رسولوں کو مانا، یہ سارا کچھ ہو گیا، لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا، ایسا نتیجہ نکلے، ایسا نتیجہ نکلے کہ خدا سے محبت ہو جائے، اور ایسی محبت ہو جائے کہ بندہ یہ سمجھے کہ جب اتنی بڑی ذات میرا دوست ہے، اتنی بڑی ذات جو سب کچھ کر سکتی ہے وہ میرا پیارا ہے اور میرے ہر حال سے واقف ہے، میرے ہر حال سے واقف ہے، تو پھر وہ کسی اور پر بھروسہ کر سکتا ہی نہیں۔ اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مشرک، مشرک کو اللہ پر کبھی توکل نہیں۔ اور اللہ نے کیسی شرط کے ساتھ یہ بیان کی ہے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اور یہی توحید ہے۔ اور اگر غیروں کا سہارا ہے، اور ہم لوگ کرتے ہی یہی ہیں، اور اللہ بھی آدمی کو آزمانے کے لیے ہمیشہ معاملے کو ذرا لمبا کر دیتا ہے، آپ کو کسی ابتلاء میں ڈال دیا، کسی چکر میں ڈال دیا، تھوڑی دیر آپ نے دعا کی کچھ نہیں ہوا، پھر آپ مولوی کے پاس آئے دوڑے دوڑے کہ مولوی صاحب آپ بھی لگ جائے، مولوی بھی لگ گیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا، ادھر ادھر چکر لگائے پھر بھی کچھ نہیں ہوا، پھر خدا نے دوسری طرف سے کہا ارے واہ واہ تو بھی فلاں پیر کے پاس چلا جا، منٹوں میں سب کچھ ہو جائے گا، پیر کے پاس ایسی چابی ہے اللہ کی سارے کام کروا دے گا، وہ پیر کے پاس دوڑا چلا گیا، کام تو اللہ نے کرنا تھا پہلے بھی، پھر بھی جب وہ پیر کے تھرو جاتا ہے، جب وہ پیر کے تھرو جاتا ہے اور اس کا یہ عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے کہ جی بغیر سیڑھی کے کوٹھے پر چڑھ سکتے ہی نہیں، بس جب اس کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے خدا اس کا کام کر دیتا ہے، کہتا ہے یوں مر، یہ ہے تیرا بیڑا غرق ہونے کا، تو یہ سمجھ تو نے مجھے کیا پہچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں معاملے کو لمبا کیوں کرتا ہوں، یہ دیکھ کر کہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور جگہ جاتا ہے۔ اور آدمی اگر سوچے کہ اللہ سے زیادہ کوئی اور جلدی سننے والا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی اور جلدی سننے والا ہے، اللہ سے زیادہ کسی کو اور کو جلدی علم ہو جاتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی اور ترس کرنے والا ہے، آخر کیا بات ہے جو اللہ کے ہاں نہیں ہے اور کے ہاں پائی جاتی ہے، اس لیے تو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر اوروں کے پاس جاتا ہے۔ بچہ نہ ہو، بچہ نہ ہو، پہلے حکیم اور ڈاکٹر، پھر مولوی، پھر فقیر، پھر چٹکیے، پھر بچہ، وہ بڑا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں واہ واہ دیکھا جی کوئی کچھ نہیں کر سکا، فقیر یہ جو ہے انہوں نے چٹکی نہیں لگائی، یہ لو بچہ آدھی۔ اور یہ خدا راستہ یہی بناتا ہے کہ چونکہ یہ کچا ہے اس کو اسی راستے سے دو، ایمان گیا لڑکا دے دیا اللہ نے۔ اور اگر آدمی یہ سوچے کہ روحوں کا خزانہ بھی اس کے پاس، باقی بھی سب کچھ اس کے پاس، جب دینا ہے دینا تو اسی نے ہے، اگر میری قسمت میں ہے تو وہ ضرور دے گا، اور اگر اس کو منظور نہیں ہے، نہ کوئی پیر کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی فقیر کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی حکیم کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے، میں یہ دروازہ کیوں چھوڑوں اس کا، میں اللہ کا دروازہ کیوں چھوڑوں؟ اور یہی خدا دیکھتا ہے۔ اور جب اللہ دروازہ چھوڑ کر ادھر ادھر پھرتا ہے، بس پھر خدا اس کو دھکا بھی دے دیتا ہے، اس کا کام دنیا کے اعتبار سے کر دیا، لیکن ایمان سے وہ بالکل گیا۔ قرآن یہ سکھاتا ہے، قرآن جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان جو صحیح تعلق ہے اس کو استوار کر دیتا ہے، جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر باقی سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور یہ میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے، خوب توجہ سے سن لیجئے گا، دیکھیے حضور 23 سال نبی رہے، 23 سال آپ بحیثیت نبی کے دنیا میں زندہ رہے، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں، 13 سال میں کوئی مسئلہ نہیں اترا، نماز کا حکم ہو گیا، لیکن چونکہ مسلمانوں کی کوئی جماعت کا نظم نہیں تھا، اذان وغیرہ سب کچھ یہ مدینے میں جا کر شروع ہوا، حتیٰ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، کاروبار کے مسائل، زندگی کے سارے مسائل، یہ سب جا کر مدینے میں اترتے ہیں، 13 سال، اور قرآن اتنا اتر گیا، اتنا اتر گیا، اتنا اتر گیا جس کی حد کوئی نہیں۔ قرآن پڑھ کر دیکھ لو، مکی صورتیں قرآن پڑھو، دیکھ لو پہلے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، اگر مکی صورت ہے تو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، پہلے 13 سال میں، اگر مدنی صورت ہے تو ہجرت کے بعد 10 سال میں نازل ہوئی ہے، تو دیکھ لو مکی صورتیں کتنی ہیں. کیا نازل ہوتا رہا ہے؟ وہی ایمان کو پختہ کرنا. زمین کو، اس کو دوسرے لفظوں میں یوں دیکھ لو، جیسے یہ اکثر محکمہ زراعت والے کہتے ہیں کہ اگر تم نے گندم کاشت کرنی ہے تو یہ نہیں کہ یک یک گئے جا کر بیج ڈال دیا. زمین کو پہلے بناتے رہو، زمین کو پہلے سے بناؤ. ایک دفعہ ہل چلاؤ، دوبارہ ہل چلاؤ، پھر سہاگا مار دو، اس کو دبا دو، پھر ہل چلاؤ. جتنی زمین تیار ہو جائے گی، قرآن مسائل نہیں بتاتا، یہ سب نبی پر چھوڑ دیا. کلمہ بھی نبی بتائے گا، نماز بھی نبی بتائے گا، روزہ بھی نبی بتائے گا. قرآن کہیں کہیں نام لیتا ہے روزے کا، فلاں چیز کا، فلاں چیز کا، فلاں چیز کا، لیکن تفصیل روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے. اب دیکھو نا، یہ مسئلہ جو میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا، مسئلہ یہ ہے، یہ بھی ضروری ہے. رمضان شریف بھی گزر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے. دیکھیے حدیث کے لفظ کتنے خطرناک ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو آدمی الحمد شریف نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ حدیث ہے. جو آدمی الحمد شریف نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور پھر اس الحمد شریف کا نام نماز ہے. یہ جو الحمدللہ رب العالمین 7 آیتیں ہیں، اس کا نام نماز ہے. حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ روایت، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ کہتا ہے کہ میں اور بندہ دونوں نماز کو آد و آد تقسیم کر لیتے ہیں. قسمت الصلاۃ، نماز کو تقسیم کر لیتے ہیں. بھئی کیسے تقسیم کر لیتے ہیں؟ خدا نے الحمد کی تقسیم کر دی کہ الحمد شریف کی 3.5 آیتیں بندے کا حصہ ہے اور 3.5 آیتیں اللہ کا حصہ ہے. یعنی الحمد شریف کو نماز کہا ہے. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ الحمد نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں. جس رکعت میں الحمد نہیں پڑھی گئی وہ رکعت نہیں ہوتی. اور حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آتی ہے، حضرت عبادہ بن سامن سے بخاری میں، مسلم میں یہ روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں جس نے الحمد نہیں پڑھی. اب امام ہو یا نہ، اکیلا ہو، مقتدی ہو، امام کی صورت میں ہو، اکیلے کی صورت میں ہو، فرض ہو، نفل ہو، جنازہ ہو، کوئی نماز ہو، جس رکعت میں نمازی الحمد نہیں پڑھے گا وہ نماز نہیں ہو. اب اس کو حنفی کیا کہے گا؟ دیکھو جی، آپ حدیث کو لیتے ہیں، ہم تو قرآن کو لیتے ہیں. قرآن میں ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ رہو. بس جب قرآن نے روک دیا، اللہ اللہ خیر کرے. اب جو ایک بے خبر آدمی ہوتا ہے وہ کہتا، ہاں بھائی قرآن پہلے حدیث بعد میں، قرآن پہلے حدیث بعد میں. اب اس مولوی سے کو پوچھے کہ قرآن کی آیت میں کہیں نماز کا نام ہے کہ یہ نماز کے بارے میں؟ جب سارے مسئلے نماز کے قرآن میں، ایک بھی ان میں سے نہیں. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ آدمی نماز میں کھڑا کیسے ہو، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، پھر اس کے بعد ابتدا اس کی کیسے ہوگی، پھر اس کے بعد کتنی رکعتیں ہوں گی، قیام میں کیا کرنا ہے، رکوع میں کیا کرنا ہے، سجدے میں کیا کرنا ہے، اور کہیں رکوع پہلے کہیں سجدہ پہلے. قرآن میں تو یہ ہے، یا مریم مقنوتی لربے کے وسجدی ورکعی، سجدہ پہلے رکوع بعد میں، یہ قرآن ہے، سجدہ پہلے رکوع بعد میں. حالانکہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں رکوع پہلے سجدہ بعد میں. یعنی قرآن نے بالکل نماز کی تفصیل بیان ہی نہیں کی، لیکن یہ آیت لا کر ہمارے حنفی بھائی کیا دیوبندی اور کیا بریلوی اڑا دیتے ہیں بالکل. نہیں نہیں نہیں، کوئی الحمد نہیں. جب امام نماز پڑھائے وہ وکیل ہے، بس وہ پڑھتا جائے تم چپ، اللہ اللہ خیر. اب حدیث کو قرآن کے مقابلے میں، قرآن کو حدیث کے مقابلے میں صاف کر دیا معاملہ. اب جس آدمی کو اللہ نے سمجھ دی ہوگی وہ سوچے گا کہ جب اور کوئی مسئلہ نماز کا قرآن کے اندر نہیں، نہ رکوع کا، نہ سجدے کا، نہ تحیات کا، نہ قیام کا، کوئی تفصیل نہیں کہ نمازیں کتنی ہیں، پانچ ہیں، چار ہیں، تین ہیں، کتنی ہیں. آپ پرویز جی وہ کہتے ہیں دو ہیں، قرآن سے نکالتے ہیں. کوئی کہتا ہے تین ہیں، وہ قرآن سے نکالتے ہیں. کوئی کہتے ہیں نہیں نماز ڈیوٹی کا نام ہے، ڈیوٹی قد علم کل صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی کا پتا ہے، نماز کے میں نے ڈیوٹی ہے، دفتر کی ڈیوٹی ٹھیک ادا کرو، یہی نماز ہے. جب قرآن میں نماز کے متعلق کوئی تفصیل ہے ہی نہیں، اللہ کے بندے یہ آیت کہاں سے آ گئی کہ تجھے یہ بتا دے کہ الحمد نہ پڑا گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگو سلو کمار ہے تمولی وسلی، نماز مجھ سے سیکھو، نماز مجھے دیکھو میں کیسے پڑھتا ہوں، نماز کا طریقہ وہ ہے جو میں تمہیں بتاؤں. اور قرآن کے آیت کا مطلب کیا ہے، بیدا قرآن قرآن فسط میں الحبان سے تو کافر کہتے تھے کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو کر بات کرے قرآن کا، جب یہ قرآن کا بات کرے تو شور مچایا کرو تاکہ اس کی بات کوئی سنے نہ، تمہاری جیت رہے. یہ قرآن میں ہے، وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ سنو اس قرآن کو، ملغو فی ہے، اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم ہی غالب رہو. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن کا باز کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، میرا نبی تمہیں سنائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا، سنو، وَانْصِتُوا، اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ خدا کی رحمت تم پر ہو، تمہاری سمجھ میں کچھ آ جائے. یہ آیت کا مطلب. اور انہوں نے اٹھا کر اس کو نماز پہ لگا دیا اور الحمد کو اڑا دیا. اچھا اور پھر سوچے آدمی کہ اگر یہ آیت نماز کے بارے میں ہے کہ جب امام پڑھے تو سنو، اب کتنی رکعتوں میں سنے گا، مغرب کی دو، عشاء کی دو، فجر کی دو، چھ، باقی ظہر کی پوری چار، عصر کی پوری چار، آٹھ، مغرب کی ایک، نو، عشاء کی دو، پچھلی گیارہ. گیارہ میں کیوں نہ پڑھے مقتدی، پھر کیوں چپ کراتے ہو اسے؟ اگر اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ جب امام پڑھے تو چپ رہو، نہ سنو، پڑھو، سنو، اگر اس کا یہی مطلب ہے تو باقی گیارہ رکعتوں میں تم کیوں اسے چپ کراتے ہو؟ کہ جی نہیں وہ بھی چلتا ہے کام، اور پھر ایسے وہ بھی چلتا ہے کام. اور یہ دین کی بگاڑ کی ساری صورتیں، جب یہ تمیز نہ ہو کہ قرآن کا میدان کیا ہے. ہمیں کالجوں میں تجربہ ہے نا، کالجوں کی فنکشن ہوتے ہیں، کالجوں کے مختلف سبجیکٹس کی سوسائٹیاں ہوتی ہیں، مگر سائنس والے ہیں، جغرافیہ والے ہیں، تاریخ والے ہیں. اب وہ کیا کریں گے کہ جی کوئی آیت ایسی بتاؤ جو ہم، چونکہ ہمارا سبجیکٹ ہسٹری ہے، جو اس پر فٹ آ جائے. سائنس والے اپنے لیے کو آیت تلاش کرتے ہیں، اب آرٹس والے اپنے لیے کو آیت تلاش کریں گے، اور جاہلوں میں یہ ہے کہ جی قرآن میں سب کچھ ہے، ایٹم بم کا فارمولا بھی ہے، وہ مولویوں کو نظر نہیں آتا، قرآن میں سب کچھ ہے. وہ بے وقوف سمجھتے کہ قرآن ہے یہ کیا ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ حیثیت کیا ہے. قرآن نے شروع میں کہہ دیا اپنے بالکل ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں یہ کتاب اللہ کی ہے، لیکن اس کا فیلڈ کیا ہے، ھدی للمتقین، یہ صرف ہدایت کے لیے بس، اور اس کا کوئی فیلڈ نہیں. یہ جغرافیہ کی کتاب نہیں، یہ تاریخ کی کتاب نہیں، یہ سائنس کی کتاب نہیں، یہ فقہ کی کتاب نہیں، یہ مسائل کی کتاب نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور ہدایت کے معنی کیا ہے، رستہ پیو کر دینا، سڑک پکی بنا دینا، تاکہ جب محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے تو ڈبل لگائیں، مزے سے اس پر چلتے چلے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صورت. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ رمضان شریف کتنا گزر گیا اور قرآن کتنے ختم ہو گئے. اندھیرے میں کوئی فرق پڑا ہے؟ وہی بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا جو اس سے پہلے تھا، وہی اب، وہی جہالت، وہی جہالت، کوئی ذرا بھی فرق نہیں پڑا، اسی طرح سے جہالت موجود. حالانکہ قرآن، اللہ اس کو نور کہتا ہے، اللہ اس قرآن کو نور کہتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. لوگو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا. یہ قرآن نور ہے، اور نور کے معنی کیا ہیں؟ روشنی. جب یہ روشنی ہو جاتی ہے مومن کے لیے، اللہ کی معرفت پوری اسے حاصل ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے دین کے کام بالکل مشکل نہیں رہتے. دیکھو قرآن نے کیا جامع بات کہی ہے، کیونکہ قرآن کا کام زمین تیار کرنا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں میرا رسول محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم لے لو، وما نہاکم عنہ جس سے روک دے فانتہوا، بعد آ جاؤ. وقت ساتھ ختم. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلے سارے محمد بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ جس سے رسول روک دے فانتہوا، بعد آ جاؤ. ایک بات ہوئی، ایک عورت کہنے لگی کہ یہ مسئلہ کیسے ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تو قرآن نہیں پڑھتی؟ وہ کہنے لگی قرآن میں یہ مسئلہ کب ہے. وہ کہنے لگے کہ دیکھ، تجھے مسئلے کا علم ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، لیکن تو کہتی ہے کہ قرآن میں نہیں ہے. جب رسول نے کہہ دیا، یوں سمجھ لو کہ وہ مسئلہ قرآن میں. جب قرآن یہ کہتا ہے کہ جو نبی دے وہ لے لو، جس سے نبی روک دے اس سے بعد آ جاؤ، قصہ ختم ہو گیا. اور یہ ایمان. اب آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھ لیں، کیا آپ کا ایمان یہ ہے کہ جو رسول دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے بعد آ جاؤ. سوچئے ایک منٹ کے لیے، کیا یہ ایمان ہے؟ اور میں سوچا کرتا ہوں کہ اگر مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی سوچ لے تو داڑھی منانے والا اسی وقت دیکھ لے کہ وہ بات تو ہے نہیں. داڑھی منانے والا فوراً فیصلہ کر لے کہ اللہ کے رسول تو بنا کرتا اور میں ٹوٹتا ہی نہیں، تو قرآن کے تو خلاف ہو گیا نا بالکل. اور سارے مسئلے آ گئے، سود کھانے والا، رشوت کھانے والا، اور الٹے سیدھے کام کرنے والا. جب قرآن یہ بات سکھاتا ہے کہ جو میرا رسول دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے بعد آ جاؤ. اب اگر قرآن پر ایمان ہو تو یہ بات بالکل راسخ ہونی چاہیے اور پختہ ہونی چاہیے. اور جس نے پھر بھی اپنی مرضی کی کہ میرا جی دل نہیں مانتا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دیکھو قرآن نے تو یہ کہا، جو میرا رسول دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے بعد آ جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یومن احدکم، کوئی آدمی تم میں سے ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں، حتی یکون حواہ تباً لما جئت بہ، جب تک وہ اپنی خواہش کو میری بات کے تابع نہ کرے. یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا. دیکھو کیسی مطابقت ہے قرآن کی اور اپنی، کہ تمہارا ایمان صحیح ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ تمہاری خواہشات، تمہاری آرزوئیں، تمہارے دل کی باتیں میرے حکم کے تابع نہ ہو جائیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی صحیح معنوں میں مسلمان نہیں جو مستقل اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اتفاق سے ہو جائے. مثلا جا رہا ہے، نگاہ ادھر ادھر ڈال لی، پتا بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، لیکن نگاہ ادھر ادھر ڈال دی، اور پھر کہتا ہے، شرماتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. بشر ہے، بشری تقاضے کے تحت یہ غلطی ہو گئی. لیکن یہ کہ روزانہ صبح اٹھ کر 40-50 کا سیٹ رکھا ہوا ہے شیو کا، رگڑے پہ رگڑا، پھر شیشہ دیکھتا ہے کہ چہرہ فرسٹ کلاس ہوا کہ نہیں ہوا، اور اسے ذرا بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اگر اللہ کے رسول ہوتے میری شکل دیکھنا پسند نہ کرتے. کہیے یہ باتیں غلط ہیں. آخر ان باتوں پر کون عمل کرے گا؟ مردے قبروں سے آئیں گے یا ہندو اس میں ان باتوں پر عمل کریں گے؟ یہ قرآن سکھاتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ. آگے کیا کہا؟ جو رسول دے وہ لے لو, جس سے روک دے اس سے باز آ جاؤ. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ شدید العقاب, اللہ کا عذاب بڑا سخت. نبی کی نافرمانی عین اللہ کی نافرمانی. اور اللہ نے سورہ نور میں فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امره, ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ تن, اگر مسلمان نے یہ نہ سیکھا, اگر مسلمان نے یہ نہ سیکھا کہ میں اپنی خواہش کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دوں, اس نے کیا سیکھا؟ اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا. اور اگر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو گیا, پھر اس کو مسائل میں مسئلے سمجھنے میں دیر نہیں لگتی. جو نبی کہتا جائے گا مسئلہ ٹھیک, جو نبی کہتا جائے گا مسئلہ ٹھیک, جو نبی کہتا جائے گا مسئلہ ٹھیک. اب دیکھیے نا, یہ ایمان کی بات ہے. اللہ کے رسول کسی گلی میں سے گزرے جا رہے تھے. بڑا ابتدائی دور تھا, بڑی غربت تھی, مسلمانوں کی حالت بڑی کمزور تھی, مہاجروں کا بھی فلنڈ پر فلنڈ چلا آ رہا تھا, بہت سے حالات ایسے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے چوبارا بنا لیا. پوچھا یہ چوبارا کس کا ہے؟ کسی نے بتایا یا رسول اللہ فلاں کا ہے. اللہ کے رسول نے بتایا بھی کمال ہے یہ, میرا صحابی ہو اور چوارے بنائے. ہم بھوکے مر رہے ہیں, پتہ نہیں اس مسجد میں کتنے درویش بیٹھے ہیں, کتنے مہاجر آئے ہوئے ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں, اور یہ چوارا بنا رہا ہے. آپ کو ذرا کچھ یہ بات بری معلوم ہوئی کہ اس میں وہ احساس نہیں. چلے گئے. وہ بندہ جب آیا صحابی, تو کسی نے کہا کہ آج اللہ کے رسول ہمارے محلے میں آئے تھے. بات ہوتے ہوتے پھر کہ انہوں نے تیرے چوبارے کو دیکھ کر ناراض ہوئے, تیرے چوبارے کو دیکھ کر ناراض ہوئے. اب دیکھیے ایمان. اس نے کہا اچھا, میرے اسی وقت کسی لی اور چوبارے کو گرا کر نیچے ڈال دیا. اسی وقت چوبارے کو گرا کر نیچے ڈال دیا کہ جس پر اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں وہ کچھ چیز رکھنے کے قابل. اسی وقت اس کو گرا. ایک آدمی نے سونے کی انگوٹھی پہن لی, اور یہاں ہمارے سسرال والے اکثر انگوٹھیاں چڑھاتے ہیں. سونے کی انگوٹھی پہن لی, اللہ کے رسول نے ذرا نگاہ بدل کے دیکھا کہ تو مرد ہو کر سونا پہنتا ہے. سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے. اسے بھی مندازہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی آنکھ بدل گئی ہے. فوراً انگوٹھی اتار کر پھینک دی. کسی نے کہا اللہ کے بندے اٹھا لے, آخر دولت ہے, جا کر دیکھ. جس پر اللہ کے رسول ناراض ہو گئے میں اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا, باہر میں جائے. ایمان تو یہ ہے کہ فرمایا لا یؤمن احدکم. ایمان ٹھیک ہوگا ہی نہیں جب تک کہ اس کی خواہش تابع نہ ہو جائے جو میں کہوں. میرے بھائیوں, اگر ہم ایک یہی سبق یاد کر لیں رمضان شریف کے جانے کے ساتھ, سمجھو کہ آپ نے رمضان کی بڑی قدر کی. قرآن کو آپ نے مان لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مان لیا. اور ویسے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ نبی کے تو کیا ماننا, دین کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے, شریعت کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے. مسئلے دن رات کھڑے جا رہے ہیں, دن رات کھڑے جا رہے ہیں, دھڑا دھڑ مسئلے پہ مسئلہ, مسئلے پہ مسئلہ. اب یہ اسپیشلیں چلتی ہیں شبینوں. کوئی پوچھے شبینہ, ارے تم قرآن زیادہ پڑھنا جانتے ہو؟ نہ کبھی اللہ کے رسول نے شبینہ کیا, نہ کبھی صحابہ نے شبینہ کیا, نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کبھی کسی نے کیا, نہ وہ نشان تک نہیں. پھر صلاح دیکھو بھائی, صلاح یہ درود بڑی اعلیٰ چیز ہے. فرمایا جب بندہ ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. لیکن دیکھ لو طریقہ بھی بتایا کہ درود یہ اصلی ہے, وقت بھی بتایا کہ یہ وقت درود پڑھنے کا ہے. لیکن آج کل کے اس مسلمان نے کیا کیا, اس اہل سنت نے نہند نام زنگی کافور الٹا نام, اذان سے پہلے صلاۃ السلام, اذان سے پہلے درود. اذان اللہ کے رسول بھی دلاتے تھے, آپ کے زمانے میں بھی اذان ہوتی تھی, لیکن کوئی صلاۃ السلام کا نام و نشان تک نہیں. اور آج دیکھ لو یہ کام ہو رہا ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آج کل کا مسلمان کس طرح سے دین کو گرانے کی, دھانے کی, اس کو مسمار کرنے کی, اس کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ دین کی کوئی قدر نہیں ہے, چاہے روزے آ جائیں چاہے قرآن آ جائے, سب کا سب یہ سلسلہ جو ہے بالکل بیکار. میرے بھائیو مسلمان ہونے کی کوشش کرو, اور مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں, اسلام کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اسلام کے معنی کیا ہیں, اپنے آپ کو سپرد کر دینا, اللہ کے سپرد کر دینا کہ یا اللہ جو تیرا حکم میں راضی, میں تیار, میں اس کے لیے بالکل تیار. اور آپ کو پتا ہے موت کی گولیاں چھوٹتی ہی رہتی ہیں, کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے. یاد رکھو موت صرف بوڑھے کو نہیں آتی, موت صرف بچے کو نہیں آتی, موت جوانی میں بھی آ جاتی ہے, موت کسی وقت بھی آ جاتی ہے. کیوں ہم اس کی طرف سے غافل رہیں اور اس کی پرواہ نہ کریں؟ آپ کبھی کسی مرنے والے سے تو پوچھ کر دیکھیں. ویسے پوچھ تو کوئی نہیں سکتا, لیکن قرآن نے تو بتا دیا کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے پھر کیا معاملہ کرتا ہے, جب مرنے والا مر جاتا ہے تو کیا معاملہ کرتا ہے. دیکھیں قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, وہ چیخیں گے, وہ دھاریں ماریں گے اور کیا کہیں گے, ربنا اخرجنا, یا اللہ ایک دفعہ نکال لے اس مصیبت سے, اس عذاب سے ایک دفعہ نکال لے. نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, یا اللہ اب جا کر نیک عمل کریں گے, پہلے والے عمل بالکل نہیں کریں گے. اور اللہ کیا کہے گا, آئے ہائے امر ہم میرے کو ماں کے تک کرو پی ہے من تک کرا, تجھے عمر نہیں دی. اور پھر وقت جا تم النذیر, تجھے کسی نے ڈرایا نہیں کہ یہ دین نہیں ہے. فرمایا فمال الظالمین من نصیر, تو ظالم ہے, جا تیرا کوئی مددگار نہیں. یہ قرآن کہتا ہے. دیکھنا کیا عجیب فیصلہ ہے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, وہ چیخیں گے, وہ چلائیں گے, کیا کہیں گے, ربنا اخرجنا, یا اللہ ایک دفعہ نکال لے. نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, پہلے جیسے کام نہیں کریں گے, اب اچھے کام کریں گے. خدا پہلے تو کہے گا اولم یؤمرکم ما یتذکر فیہ من تذکرہ, کیا تجھے کافی عمر نہیں دی؟ اور پھر کیا تیرے پاس کوئی سمجھانے والا ڈرانے والا